اب قبل اس کے کہ ہم سورہ یاسین کی 11ویں آیت کے متعلق شرح کریں، ایک مرتبہ پھر اگر آپ غور کریں تو 9ویں اور 10ویں آیت میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے، اس سے بھی پیچھے 8ویں آیت بھی شامل کر لیں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کے گلوں میں توک ڈال دیے ہیں جن کی ٹھوڑیوں تک آ گئے ہیں۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان کے لیے آگے اور پیچھے دیوار بنا دی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے اوپر سے انہیں ڈھانپ دیا ہے سو یہ لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ پھر یہ فرما دیا کہ یہ لوگ بالکل ایمان نہیں لائیں گے، تو اس پہ سوال جو پیدا ہوتا ہے اگرچہ اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے، لیکن ان میں ہر چیز کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی، تو کیا انسان گمراہ ہونے میں اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے اس لیے گمراہ ہو جاتا ہے، اور ہدایت پانے میں کیا انسان ہدایت اللہ دیتا ہے تو پا لیتا ہے وغیرہ وہ گمراہ ہے؟ اس مسئلے میں یہ کہا جائے کہ ایسا فیصلہ کر دیا جائے جو حتمی اور قطعی ہو نہیں ممکن، معاملہ بین بین ہے، درمیان میں ہے، جتنا انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس اختیار کا استعمال کر کے ہی ہدایت یا گمراہی ملتی ہے، اور اللہ کی تقدیر بھی غالب آتی ہے، اور اللہ جو کچھ طے کر دیتا ہے اس سے کوئی آدمی نہیں ہٹ سکتا، گمراہی اور کفر یہ بھی اللہ کی مشیت ہی کے تحت ہے، جس طرح نیکی اور ہدایت اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ اس معاملے میں آدمی تفصیلات میں نہ جائے اور تقدیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے جو وہ بدل نہ سکے یا بدل نہ دے، تو جو اسباب تقدیر کو بدل دیتے ہیں ان کو اختیار کرے، اور ان میں بہت بڑی اور مؤثر چیز دعا ہے۔ والدین کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، کسی غریب مظلوم کے ساتھ نیکی کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور کسی انسان کی زندگی ڈاکٹر بچاتا ہے اس کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور جج اور وکیل کسی کو انصاف دلا دیتا ہے اس کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس آدمی اس بات پر غور کرے اور تقدیر کے ہدایت اور گمراہی کے اس نازک معاملے میں نہ پڑے تاکہ اپنا ایمان بچا کر بس چپکے سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اللہ کے ہاں پہنچ جائے۔ اس کی زیادہ تفصیل اگر سننی ہو تو جو بیانات ہمارے عقیدے کے بارے میں ہیں اس میں تقدیر پر جو بیانات ہیں وہ سن لینے چاہیے۔ بالکل ابتدائی دور میں، پہلی صدی ہجری کے آخر پر اور دوسری صدی ہجری کے آغاز میں جو گمراہ فرقے اس امت میں بنے، ان میں ایک گمراہ فرقہ قدریہ بھی تھا اور ان کی ایک شاخ تھی غیلانیہ، اور اس فرقے کی بنیاد غیلانیہ کی غیلان بن مسلم دمشقی ابو مروان نے رکھی تھی، اور یہ شخص اللہ تعالی کی اس قدرت کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کا کوئی عمل دخل کسی چیز میں نہیں ہے، جو کچھ ہم نے کرنا ہے خود ہی کرتے ہیں، ہدایت ہے یا گمراہی ہے ہم خود ہی اس کو پا لیتے ہیں، خدا کا اس میں کوئی عمل اور دخل نہیں۔ اور یہ ابو مروان غیلان بن مسلم دمشقی، اس کی طلبی ہوئی، اور شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور جب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے لایا جائے۔ جب یہ حاضر ہوا تو قرطبی نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور اسی طرح نصفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور تاریخ میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ غیلان مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ انک تتکلم بالقدر، کہ تم قدر تقدیر پر بات کرتے ہو. اس نے کہا حضرت لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں کوئی غلط بات نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ کیا تم نے، بلکہ پھر آگے بولا اور اس نے کہا امیر المومنین کیا آپ نے قرآن میں اللہ کی یہ بات نہیں پڑھی کہ اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو ناپاک چیزوں سے پیدا کیا اور پھر اسے سمجھ اور بصیر بنایا، سماعت بھی دی اور بصارت بھی دی. انا ہدیناہ السبیلا، اور ہم نے اسے راستہ دکھایا، اما شاکرم و اما کفورا، وہ چاہے تو شکر کرے اور چاہے تو کفر کرے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اس پر قرآن سے دلیل ہے اور قرآن نے انسان کو اختیار دیا. اب ایک بات وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ میں نے ایسی باتیں نہیں کی، اور پھر جھوٹا ہوا جب اس نے دوسری طرح کی دلیل دی کہ انسان کے سارے اختیارات ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے سامنے قرآن پڑھنا یا انہیں سکھانا یا تفسیر یا صحیح عقیدے کی تعلیم انہیں کرنا، یہ تو ممکن نہیں تھا. وہ بہت بڑے آدمی تھے اور عقیدہ اور ان سب چیزوں کو سمجھے بیٹھے ہوئے تھے اور امیر المومنین تھے. انہوں نے کہا اچھا اس سورت کو پڑھتے چلے جاؤ. تو یہ سورہ داہر کی آیت تھی جو اس نے پڑھی، اور پڑھتے 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 جب وہ اس پر پہنچا کہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، کہ تم میں سے جو آدمی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ لے لے، ہدایت آدمی کے قبضے میں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وسلم آگے پڑھو. تو جب اس نے یہ آیت پڑھی کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور لوگو تم جو کچھ بھی چاہتے ہو نا وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ خود اللہ نہ چاہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اسے دیکھا، یعنی اس آیت کے متعلق اب کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگا اللہ کی قسم امیر المومنین، میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ خدا کی کتاب میں یہ آیت بھی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بولے اور انہوں نے کہا کہ غیلان سورہ یاسین پڑھو. اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے جب اس نے یہ آیات پڑھی کہ سواؤن علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ دسویں آیت جو آخری ہے جس کی اب تک تشریح کی جا چکی، تو اس آیت پر پہنچ کر وہ رک گیا اور کہنے لگا امیر المومنین کا انی لم اراہا قط قبل اليوم، اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے آج سے پہلے آیت میں نے قرآن میں پڑھی نہیں تھی. ان آیات سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ ہی گمراہی دے دیتا ہے اور دیوار بھی ایسے بنا دیتا ہے اور اللہ تعالی ہی گلے میں توک ڈال دیتا. اور پھر کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ گواہ رہیے، انی تائبن، میں توبہ کرتا ہوں اس گمراہی سے کہ میں انسان کو مکمل طور پر مختار مانتا تھا اور اللہ کی قدرت کا قائل نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہم ان کان صادقا فتب علیہ، اللہ اگر یہ اپنی توبہ میں سچا ہے نا، یعنی مجھے دھوکہ نہیں دے رہا، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیں، بس ثبت ہو اور اے پروردگار اسے صحیح راہ پر رکھ، جما دے اس راہ پہ، سچائی کی راہ پہ. وہ انکان کاذبن، اور اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے، فسلط علیہم اللہ یرحمہ، اللہ اس پر وہ آدمی مسلط کر دے جو اس پر بالکل رحم نہ کھائے، ترس نہ کھائے. وجعلہ آیۃ للمومنین، اور اللہ ایمان والوں کے لیے اس کی عبرت ناک انجام کر دے، اس کا انجام نشانی بن جائے، لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کریں. اور پھر اسے بھیج دیا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو اب جا کر اس کے کئی ہزار پیروکار جو ہیں، جتنے بھی ہیں کم یا زیادہ، انہیں بتائے گا اور وہ لوگ توبہ کر لیں گے، تو کیا ضرورت ہے ایک آدمی کو جان سے مار دینے کی، ختم کر دینے کی. ٹھیک ہے غلطی ہو گئی سمجھنے میں، تو نرمی سے سمجھا دیا. اور اگر یہ دھوکہ دے رہا ہے اور ہے یہ جھوٹا، تو پھر ہزاروں آدمیوں کو گمراہ کرنے کا عذاب بھی اسی پہ پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز خلافت تمہارے پاس تھی، تم نے اپنے زمانے کے گمراہ لوگوں کو کیوں کھلی چھٹی دے دی تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے غالباً یہ سب کچھ سوچ کے ایسی دعا کی جو دونوں تر اطراف میں پڑتی تھی کہ اچھا ہے تو توبہ قبول ہو جائے اور ثابت قدم رہے، اور برا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا شخص مسلط کر دے جو اس پر رحم نہ کھائے، اور ایمان والے دیکھ کر عبرت کا نشانہ یہ بن جائے، اسے دیکھ کے عبرت حاصل کریں لوگ۔ اور پھر وہی ہوا، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد بھی یہ اپنی اس گمراہی میں مصروف رہا، لوگوں کو بتاتا رہتا تھا ایسی باتیں، یہاں تک کہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس کی بحث ہوئی، اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ ابھی بھی بیروت میں ان کی قبر ہے، اور اوزاعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے کہ جس طرح امام شافعی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہیں، اس طرح امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ مسلک شام میں، افریقہ میں کئی صدیوں تک چلتا رہا، اور آخر آہستہ آہستہ اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں ضم ہو گیا، وہ انہی میں گم ہو گئے، لیکن اتنے بڑے آدمی تھے کہ مجتہد تھے، ایک مسلک کے بانی تھے۔ تو اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جب اس کی زیادہ بحث ہوئی اور اس نے کفر کا اظہار کیا اور بکنے لگا، تو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان کا دور تھا، اور وہ امویوں میں بادشاہ تھا، امویوں میں وہ شہزادہ تھا، دمشق میں 71 ہجری میں پیدا ہوا تھا، اور اس کی عمر فقط 34 برس کی تھی جب پورے عالم اسلام میں اس کی خلافت کے لیے بیعت کی گئی، یعنی 105 ہجری میں اس کی بیعت ہوئی، اور پھر 125 ہجری میں کم عمر میں گویا کہ وہ وفات پا گیا۔ اس نے اس آدمی کے سولی پہ چڑھا دینے کا حکم دیا، اور دمشق میں کیسان دروازہ جو تھا اس پر اس آدمی کو لٹکا دیا گیا، اور ابن عون رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے دمشق میں ایک دروازے پر اس کی لاش لٹکے ہوئے دیکھی، اور اسے اس وقت سولی پر لے جا رہے تھے، تو میں نے اس سے بات کی، اور میں نے کہا، اور بات کرنے سے پہلے جو باتیں ہوئی ہیں، یعنی جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا وہ ایک الگ ہے۔ خیر، ابن عون رحمت اللہ کہتے ہیں کہ جب اسے لے جا رہے تھے سولی دینے کے لیے، تو میں نے اس سے کہا کہ غیلان کیا ہوا، کدھر لے کے جا رہے ہیں تمہیں؟ تو اس نے کہا اصابتنی دعوت الرجل الصالح عمر بن عبد العزیز۔ اس نے کہا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی بد دعا لگ گئی۔ یہ ہو جایا کرتا ہے، لوگ اللہ کے نیک بندوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر خدا کے ہاں کی عزت اور آبرو کچھ کھوئی ہوئی نہیں ہوتی، اور اللہ ان کی عزت و آبرو کو محفوظ کرتا ہے، اور دھوکہ دینے والوں کو سرے بازار چوک چوراہے پر رسوا کر دیتا ہے، دکھا دیتا ہے کہ اللہ کا حلم کیسا ہے، اور جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر ایسی پکڑ آتی ہے کہ بنو امیہ کے فوج والے اسے لے گئے، اور انہوں نے ہشام نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں پہلے کاٹو، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو، پتا چلے کہ ہماری مملکت میں اگر کوئی گمراہ عقیدے کو پھیلائے گا تو اس کے ساتھ یہ حشر ہوگا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے، اور اس کے بعد اس پر سولی پہ لٹکی ہوئی لاش چھوڑ دی گئی تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ ابن عون رحمت اللہ علیہ نے یہ سب چیزیں لکھی ہیں، تاریخ میں بھی آیا ہے، اور اسی طرح امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے نقل کیا۔ اس لیے آدمی عقیدے کے باب میں اور ہر باب میں احتیاط رکھے۔ اب ہمارا زمانہ ایسا آ گیا، اور جب سے اسلامی حکومتیں رہی نہیں، تب سے اسلام کے متعلق جو جی چاہے آ کے میڈیا پہ کہتے رہو، اب کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اب 11ویں آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور اس 11ویں آیت کو اللہ تعالیٰ کی اس بات کے ساتھ ملا دیجئے جو اس سے پہلے 10ویں آیت میں فرمایا ہے، کہ اللہ نے فرمایا انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ نے انہیں ڈرایا یا نہیں ڈرایا، یہ لوگ بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے پیچھے 6ٹی آیت میں چلے جائیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے، کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اب وہ ڈرانے کے باوجود جب باز نہیں آ رہے، اللہ نے کہا ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تو اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا بیکار کیا؟ اللہ نے بتایا کہ آپ سب کو ڈرائیے، ایمان والوں کو بھی کافروں کو بھی، یہ کافر جو ہیں آپ کے ڈرانے سے ایمان نہیں لائیں گے، لیکن دیکھیے ہم آپ کو اجر تو دے رہے ہیں نا، آپ اپنی نبوت اور رسالت کا تقاضا اور فرض تو پورا کر رہے ہیں، اور پھر ان میں سے جن کافروں اور مشرکوں کو آپ ڈرا رہے ہیں کچھ اچھے لوگ بھی آ جائیں گے جو اس قرآن کو مانیں گے، جو اس میرے دین کو تسلیم کر لیں گے، تو پھر ہم ان چنے ہوئے پھولوں کو الگ کر لیں گے اور ان کانٹوں کو جہنم کی نظر کر دیں گے۔ اس لیے گیارہویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اور بلا شک و شبہ آپ ڈر سنائیں اس کو، اسے ڈرائیں، من اتبع الذکر جو نصیحت کو سمجھے اس کے پیچھے چلے، وخشی الرحمن اور ڈرے خدا رحمان سے، بالغیب بن دیکھے، اور جب ایسے ہو جائے فبشر ہو تو آپ اس کو بشارت دیجئے، بمغفرت معافی کی، واجر کریم اور عزت کے نیک کی، آپ اسے بتائیے کہ ہم نہ صرف اسے معاف کریں گے بلکہ بہت باعزت طریقے پر رکھیں گے، اسے اجر دیں گے۔ پھر وہی لفظ آ گیا انما تنذر من اتبع الذکر، بلا شک و شبہ آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو ذکر کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلے بتا دیا کہ آپ جن کو ڈراتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کوئی حرج نہیں، ہم جانے وہ جانے، آپ اپنے کام کو جاری رکھیے، بلا شک و شبہ آپ کے اس ڈرانے سے فائدہ پہنچے گا ان لوگوں کو، من اتبع ذکر جو اللہ کے ذکر کی پیروی کرتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیے، انما تنذر من اتبع الذکر، بلا شک و شبہ جس نے اس کی پیروی کی ذکر کی اس کو آپ ڈرائیے، اونلی دا ون ہو فالوز دا ایڈوائس۔ اور پھر دوسری بات کیا فرمائی کہ وہ خشی الرحمان اینڈ فیئرز دا رحمان، اور نکتے کی بات یہ فرمائی کہ بالغیب ود آؤٹ سینگ، بغیر دیکھے، اور پھر فبشر ہو اس انسان کو، گیو ہم دا گڈ نیوز، کس چیز کی؟ آف فار گیونیس بمغفرت، ہم اس کو بخش دیں گے اور اجر کریم دیں گے، اجر کریم اینڈ آف اے نوبل ریوارڈ، اللہ تعالی اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ پہلی بات جو کہی ہے، اب اس کی تشریح دیکھیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بلا شک و شبہ آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو، من اتبع ذکر جو اس قرآن کی ذکر کی ایڈوائس کی نصیحت کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ تھے جو پہلے مشرکین تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کے سامنے پیش کیا اور جب ان کو دین کی دعوت دی اور آخرت کا احساس دلایا تو ان لوگوں نے اس نصیحت کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیے بغیر ہی اپنے آپ سے، اپنے طور پہ پہلے سے مسلمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ہی لوگ آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی نے کہا کوئی معجزہ دکھا دیجئے اور کسی آدمی نے معجزے کو دیکھے بغیر اسلام قبول کر لیا، وہ بالکل ایک الگ بحث ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے رہے، اللہ کی طرف پکارتے رہے، بلاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اور اس نصیحت کو لوگوں نے قبول کیا، اور پھر آہستہ 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 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑھنا شروع۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ انما تنذر، بلا شک و شبہ آپ ڈراتے ہیں، من اتبع ذکر اس انسان کو جو ذکر کی پیروی کرتا ہے۔ ذکر کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان ایسا ہے کہ قرآن کی پیروی کرتا ہے، قرآن کو وہ جانتا ہے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر سے صاف مراد لی ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ هو القرآن العظیم، اور اس سے مراد قرآن عظیم ہے، یعنی اس نے قرآن کو پڑھا ہے یا سمجھا ہے، تو اب وہ آدمی آپ کا مزید تابع ہوتا چلا جاتا ہے، وہی آہستہ 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 تدریجن نازل ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آہستہ آہستہ ڈرا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کیا چیز حقیقت ہے، کیا چیز اب جائز ہو گئی ہے، کس پچھلی جائز چیز کو اللہ نے اب ناجائز قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے، قرآن کریم کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیے، یہ اللہ کا خوف ان میں بڑھتا چلا جائے گا اور یہ اس نصیحت کو قبول کریں گے. دو لفظ ارشاد فرمائیں، ایک تنذر اور ایک خشیہ. تو اس پہ تنذر سے مراد جیسے اس سے پہلے آیا ہے انذرتا ہوں، آپ نے انہیں ڈرایا، یہاں بھی ڈر مراد ہے. فرمایا کہ ڈر سنائیے اس کو جو سمجھانے پر چلے. تو ذکر کا ایک ترجمہ کر دیا گیا نصیحت، ایک اور ترجمہ آ گیا کہ جو سمجھانے پر چلے، کہ آپ جو کچھ اسے سمجھاتے ہیں وہ آپ کی اس بات کو پورا پورا مان لے. اسی لیے اس کا ترجمہ ہم نے انگلش میں کیا ہے ایڈوائس سے، کہ جو آپ کی نصیحت کو مانے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رفتہ رفتہ اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں تک اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، لوگوں کو اسی ذریعے سے دعوت دیتے رہے اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے. آگے دیکھیے ارشاد میں وخشی الرحمن، اور وہ رحمان سے ڈرے. بالغیب بن دیکھے، بالغیب وداؤٹ سینگ، اللہ کو اس نے دیکھا نہیں، اس کے باوجود ڈرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مقام ڈر کا ہے تو پھر اللہ تعالی کو اپنا کوئی ایسا نام استعمال کرنا چاہیے تھا جس نام سے خوف آتا ہے، قہار ہوتا، جبار ہوتا. اللہ نے رحمان کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا بندہ اتنا اچھا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں کتنا مہربان ہوں، کتنی عنایات اور کتنی محبتیں میری انسانوں کے ساتھ ہیں، اور تمام تر میری رحمت کا ادراک اور رحمت کو سمجھتے ہوئے بھی وہ آدمی مجھ سے ڈرتا. ایسی اچھی بات کہی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے. انہوں نے کہا پروردگار میں اتنا خوش ہوں تجھ سے، تیری عنایات سے، تیری محبتوں سے جو زندگی میں دنیا میں تو نے مجھ پہ کی ہیں، میں اتنا تجھ سے خوش ہوں، اور یہ میری خوشیوں کا حال اس وقت ہے جبکہ اے پروردگار میں ڈرتا ہوں تجھ سے. اور وہ دن اور وہ جگہ، وہ جنت اور وہ باغات کیسے ہوں گے، اس دن کی خوشی کا کیا حال ہوگا جس دن مجھے تجھ سے ڈرنے کی بجائے پورا اطمینان ہوگا کہ اب میری کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی مجھے جہنم میں نہیں پھینکے گا. اس دن کو خوشیوں کے کیا کہنے. آج کی میری خوشیوں کا یہ حال ہے کہ باوجود اس کے کہ ڈرتا ہوں تب بھی کتنا خوش ہوں. اس لیے بھی بتایا کہ خشی الرحمن بالغیب، کہ وہ ہم سے ڈرتا ہے حالانکہ ہماری رحمت کو سمجھتا ہے. اور پھر فرما دیا بالغیب بن دیکھے، یہ ہے کمال کہ اللہ کو نہیں دیکھا اس کے باوجود ڈرتا ہے، جہنم کو نہیں دیکھا اس کے باوجود ڈرتا ہے، اور یہ سارے کا سارا دار و مدار صرف ایک بات پر ہے کہ اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود ان کی زبان پر اعتبار ہے کہ انہوں نے بتایا اللہ ہے، انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے بتایا کہ اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں اس طرح کا عذاب پہنچ سکتا ہے، آخرت برباد ہو سکتی ہے، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتا. اسی لیے قرآن کریم میں سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بلا شک و شبہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب بن دیکھے اس کو، لہم مغفرتن، ان کے لیے بہت بخشش ہے، واجر کبیر، اور اللہ انہیں بہت اجر دے گا. یہاں پر فرمایا بمغفرتن، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، واجر کریم، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر کریم دے گا. وہاں پر فرمایا اجر کبیر دے گا، اور یہاں پر فرمایا کہ اجر کریم دے گا، اس لیے کہ آدمی بن دیکھے اللہ سے ڈرتا. کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گناہ کے سارے مواقع میسر ہیں، لیکن ایک دم سے احساس اٹھتا ہے کہ یار یہ زندگی کب تک ایسی گزارنی ہے، اللہ نے جس دن پوچھا اس دن کیا حال ہوگا، پتہ نہیں کب مر جاؤں، کیوں آخر میں اس گناہ کو چھوڑ نہ دوں، یہ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرانا، جب یہ ڈرتا ہے بن دیکھے تو اس کو فوراً اللہ کہتا ہے فبشر ہو بمغفرت و اجر کریم، گیونگ دا گڈ نیوز آف فار گیونیس اینڈ دا نوبل ریوارڈ، ہمارے بندے کو خوشخبری دو، فوراً خوشخبری دو، کس چیز کی؟ ہم نے اسے معاف کر دیا، مغفرت، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بڑا اجر دیں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ایک کام کرتی تھی عورت، اور پورب کی رہنے والی تھی، پوربی زبان بولتی تھی، ہم دلی والے سے سمجھتے نہیں تھے۔ تو حضرت فرمایا جب اس کا وقت آیا انتقال کا تو کچھ بات کہتی تھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو ہمارے چچا نے اس کی بات سنی، تو چچا نے اس سے پوچھا کہ کیا نظر آتا ہے، تو اس نے پوربی زبان میں بتایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس تیرا وقت پورا ہو جائے تو تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اور کیا دکھتا ہے؟ اس نے کہا بڑے اچھے اچھے لباس لے کے آئے ہیں اور حوروں کی طرح مجھے پہنائیں گے اور لے جائیں گے۔ تو چچا نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ تمہیں یہ مقام کیوں ملا، اور پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی وہ نوکرانیوں کی طرح اس نے ایک گھر میں گزاری، اس بیچاری کو کہاں اتنی فرصت ہوتی ہوگی کہ لمبے چوڑے کوئی نیکی کے اعمال کرتی۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے اس نے چچا کو بتایا، اس نے کہا میں نے پوچھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری بندی ایک دن دودھ لینے بازار گئی، اور دودھ والے کے جو پیسے تھے یا گھر والوں کے جو پیسے تھے وہ اس دودھ میں گر گئے، اور اس نے آ کر دودھ پلٹ دیا اور ڈول میں سے وہ پیسے نکالے، اور جی میں آیا کہ رکھ لوں، اور پھر جی میں آیا کہ یہ اصل مالکوں کی چیز ہے، اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہے، اور اس نے یہ پیسے جا کر اصل مالکوں کو دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری اس بندی کو دیکھو، ہمارے بغیر دیکھے، ہمارے علم کے یعنی جتنا اس کا علم ہمارے متعلق ہونا چاہیے تھا، اس علم کے بغیر بیچاری سیدھی سادھی اور بن دیکھے ہم سے ڈر گئی ہے، ہم نے اس کی ساری خطائیں معاف کی اور اس کی اس ایک نیکی کو ایسے قبول کیا ہے کہ جاؤ اور اسے حور بنا کر ہمارے سامنے لیا۔ فبشر ہو بمغفرت، ہمارے اس بندے کو خوشخبری دے جو ہم سے ڈرتا ہے، بغیر دیکھے، بمغفرت ہم اس کو بخش دیں گے، ہم اس کی مغفرت کر دیں گے، وہ اجر کریم، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اسے کیا دیں گے، نوبل ریوارڈ دیں گے، اس کو بہت بڑا اجر دیں گے، اللہ کا چھوٹا سا اجر بھی کافی ہے، کسی ایک چیز کو وہ قبول کر لے وہ بھی کافی ہے۔ کہاں یہ کہ وہ کہتا ہے بن دیکھے مجھے تم مجھ سے ڈرتے رہو، میرے ساتھ ابھی تمہاری ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود مجھ سے ڈرو اور اپنے معاملات سیدھے رکھو، تو دیکھو جب تم مجھ سے ملو گے تو میں اس کے بعد تمہیں نحال کر دوں گا، خوش کر دوں گا، ایک جگہ فرمایا اجر کبیر دوں گا، دوسری جگہ فرمایا اجر کریم دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا بالصائم فرحتان، اور یہ روزہ رکھنے والے کو دو خوشخبریاں ہیں، دو بشارتیں، قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا نا فبشر ہو، گڈ نیوز اسے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے والے کے لیے دو بشارتیں فرمایا کہ فرحتن عند الافطار، جب افطار کرتا ہے ایک خوشی تو اس وقت حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، گرم چائے پیتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، جسم میں جان پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں جب روزہ افطار فرماتے تھے تو اس کے بعد کبھی کبھی یہ دعا بھی مانگتے تھے اور فرماتے تھے کہ وابتلت العروق، اللہ اور یہ ٹھنڈا پانی شربت پینے سے جسم تر و تازہ ہو گیا، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ اگر آپ نے چاہا تو میرا اجر بھی پکا ہو گیا، آپ یقیناً اس پہ ثواب دیں گے۔ سردیوں کے روزے، گرم چیز پی لیتا ہے، آپ دیکھیں جسم میں کیسی طاقت آ جاتی ہے۔ فرمایا فرحت عند الافطار، ایک خوشی تو بندے کو اس وقت ہوتی ہے روزہ رکھنے والے کو جب وہ افطار کرتا ہے، وہ فرحت عند لقائه، اور دوسری خوشی ہم اسے اس وقت اللہ نے کہا دیں گے جب وہ ہم سے آ کے ملے گا تو ہم اسے بتائیں گے کہ تم نے میرے لیے روزہ رکھا تھا، میں خود تمہیں مل رہا ہوں، میں خود تمہارے روزے کا ثواب ہوں۔ کوئی نیک عمل ایسا نہیں جس کی جزا میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں خود اس سے مل جاؤں گا، سوائے روزے کے، ہر چیز پہ اسے کہا میں اجر دوں گا، نماز پہ اجر دوں گا، حج پہ اجر دوں گا، زکات پہ، صدقے پہ، ہر چیز پہ، روزہ واحد غالباً ایسی نے کیا ہے جس کا جب ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں خود ہی اس کی جزا ہوں، میں اپنے بندے کو کیا دوں، میں خود ہی اس سے مل جاؤں گا، خود ہی میری ملاقات ہی اس کے لیے بہت بڑی جزا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم ملو گے اللہ سے تو روزہ رکھنے والے کو ایک اس دن ملے گی چیز، اور وہ یہ چیز ہے کہ اللہ کی ملاقات ہے. اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ جو ہمارا بندہ بن دیکھے ہم سے ڈرتا ہے، بن دیکھے اس کے لیے پیاس کاٹتا ہے، بن دیکھے اس کے لیے بھوک چھیلتا ہے، اس سے بن دیکھے اپنی خواہشات پر قابو پائے رکھتا ہے، تو کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے جب وہ حقیقت منتظر لباس مجاز میں نظر آ جائے اور بندہ کہہ سکے کہ یہ سب کچھ تیرے لیے کیا ہے. اور جس دن وہ اچھی چیزوں کو قبول فرما لیں اور وہ کہیں کہ اس بندے نے لوگوں کا ظلم برداشت کیا تھا بن دیکھے بغیر اس امید پہ کہ مجھ سے اجر پائے گا، اور کوئی دن تو ایسا ہو کہ ظالم اس کو دیکھے بغیر آج ظلم کرتا ہے تو اس ظالم کی بھی سرزنش، اس ظالم کی بھی سرکوبی ہو. کوئی دن تو ہو جب اس کو سزا ملے اور اس کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی جزا ملے. اگر قیامت نہ ہو تو پھر یہ تو سب چیزیں بیکار گئے، پھر ظالم کا ظلم کیوں برا ہوا اور مظلوم کا سہنا کیوں اچھا ہوا. اسی لیے اللہ نے فرمایا خشی الرحمن بالغیب، وہ ڈرا اس پروردگار سے، رحم کرنے والے سے بن دیکھے. اب جب بن دیکھے ڈرا ہے فبشرہ بمغفرت، اسے بشارت دو ہم اسے معاف کر دیں گے، جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہو گئیں معاف کر دیں گے. اسی لیے دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے خوش نصیب بھی آئیں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اللہ نے ان کی توبہ کو ایسے قبول کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور انہیں بہت بڑا اجر عنایت فرمائے گا. اس لیے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کو بن دیکھے اس پہ ایمان لاتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے اس کے بہت بڑا اجر ہے. اللہ نے یہاں بھی فرمایا، سورہ ملک میں بھی فرمایا کہ جو ہمارا بندہ ایسا ہے نا جو اس قرآن کی پیروی کرتا ہے اور ڈرتا ہے اللہ سے بن دیکھے اس کے، اسے مغفرت اور اجر کبیر اور اجر کریم کی بشارت دیجئے. اجر کبیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجر بہت زیادہ ہو، اپنی کوانٹیٹی میں لاکھوں اربوں نیکیاں، اتنی زیادہ نیکیوں کے ساتھ وہ تول دیا جائے، لاد دی جائیں اس پہ نیکیاں کہ سب کچھ تمہارا ہے. اور اجر کریم کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں عزت اور احترام کے ساتھ سے دیے جائیں گے، قیامت میں اس انسان کی عزت قائم رہے گی، اس کا احترام قائم رہے گا، وہ لوگوں میں رسوا نہیں کیا جائے گا، سرے بازار بلا کے اپنی مخلوق کے سامنے اس کے پردے نہیں اتارے جائیں گے. جس طرح اس کا پروردگار اس کی زندگی میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رہا اس دن بھی پردہ ہی پردہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اجر کریم، ہم اسے ایسا اجر دیں گے کہ عزت اس کی قائم رہے گی، بہت معزز اور شرافت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اللہ کی طرف سے اس کا معاملہ کیا جائے گا. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بات ہو گئی ایمان اور کفر کی، اب ہم تمہیں بتائیں انا نحن نحیی الموتا، بلا شک و شبہ ہم ہیں، نحیی الموتا مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ایک ترجمہ انا نحن، بلا شک و شبہ ہم ہیں، نحیی الموتا مردوں کو زندہ کریں گے. مضارع کے سیگے ہیں نا، اس لیے مضارع عربی میں جب ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں سے کیا جا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں یا ہم مردوں کو زندہ کریں گے، دونوں باتوں میں سے، دونوں ترجموں میں سے کوئی بھی ترجمہ لے لیجئے، دونوں ہی درست ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں لغت کے مطابق. وی ول گیو نیو لائف ٹو دا ڈیڈ، جو مردے ہیں ہم انہیں نئی زندگی دے دیں گے. ایک بات ونکتبو، اور ہم لکھتے ہیں، ہم تحریر کرتے ہیں، صدق کرتے ہیں، کیا چیز؟ ما قدمو، جو آگے بھیج چکے ہیں، وہ آثارہم، اور جو پیچھے رہ چکے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ان کو لکھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز اَحْصَيْنَاهُ ہم نے کیا کر لیا ہے, ہر چیز ہم نے گن لی ہے, فی امام مبین اور لکھ لی ہے, گن لی ہے فی امام مبین ایک کھلی ہوئی اصل میں. اِنَّا نَقْتُبُ وی آر ریکارڈنگ کیا چیز, مَا قَدَّمُوا جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا, وٹ ایور ڈیڈز دے سینڈ بیفور دیم اور وہ آثارم, یہ آثار کا ترجمہ صحیح معنی میں انگلش میں ہی ہوتا ہے, اردو میں اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے. جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے بس غنیمت ہے یہ ترجمہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اردو زبان کی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے. ورنہ انگلش میں اگر آپ ترجمہ کرے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ وٹ ایور افیکٹس دے لیو بیہائنڈ. یہ جو ترجمہ افیکٹ سے ہے نا آثار کا, یہ بہت اچھا ترجمہ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا, اب اس آیت کو دیکھیے, انا نحن نحیی الموتا ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو. یا تو اللہ تعالی نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو بتائے کہ دیکھو تم جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ در منہ مذاق اڑاتے ہو اور تم کہتے ہو کہ کوئی مر کے نہیں اٹھنا, یقین جانو کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے. ایک بات یہ. پھر اب پچھلی آیات کو دیکھیں تو اللہ تعالی نے گویا کہ ان کافروں کو مردہ قرار دیا ہے اور اللہ تعالی نے زندہ صرف ان کو گنا ہے جو مسلمان ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو دوسرے لفظوں میں کہا کہ حقیقت میں تم مردے ہو. انا نحن نحیی الموتا ہم ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں یا کریں گے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعوت دیتے ہیں اور جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو ان میں سے جو مردہ ہیں ہم ان کو زندگی دیتے ہیں. مرے ہوئے تو سارے ہی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے زندگی دے دی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ونکتب ما قدموا وآثارهم اور ہم لکھ لیتے ہیں, ریکارڈ کر لیتے ہیں جو کچھ انہوں نے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑ دیے نشان انہوں نے, افیکٹس جو تھے ان کو بھی ہم نے لکھ لیا اور ہر چیز ہمارے پاس گنی ہوئی ہے امام مبین. کافروں کو مردہ کہا اس لیے کہ کافر جتنا بھی علم حاصل کر لے وہ سارے کا سارا علم اس کا, وہ سب چیزوں کا علم تھنگز کے بارے میں ہے, اس کا علم ٹروتھ کے بارے میں نہیں ہے. علم کو اگر آپ تقسیم کریں تو ایک ہے نالج آف تھنگز, چیزوں کا علم. ایک کافر جانتا ہے کہ دنیا میں بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے, کافر یہ جانتا ہے کہ ایٹم کو کیسے توڑا جاتا ہے, کافر کو پتا ہے کہ بوم کیسے بنتا ہے, کافر کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ چاند پر اور مریخ پر کیسے چلا جائے گا, کافر کو یہ بھی پتا ہے کہ ٹیلی فون کیسے کام کرتا ہے. لیکن یہ سارے کا سارا علم جتنا بھی ہے یہ نالج آف تھنگز ہے, اشیاء کا علم ہے. اور دوسرا علم وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ نالج آف ٹروتھ, سچائیوں کا علم. ٹروتھس کا علم انہیں نہیں, سچائیوں کا علم نہیں ہے. اور دیکھو چیزوں کا علم چاہے ہو یا نہ ہو دونوں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور زندگی ان چیزوں کے علم کے بغیر بھی گزر جاتی ہے. ایک آدمی کو نہیں پتا کہ پنکھا کیسے کام کرتا ہے, اسے پتا ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے, کمپیوٹر کا اسے نہیں پتا, ڈسک کا اسے نہیں پتا, اس کے باوجود اس آدمی کی زندگی گزر رہی ہے. وہ بازار میں جاتا ہے, کمپیوٹر والوں کو دیکھتا ہے, اپنی ٹکٹ کی بکنگ کراتا ہے, اسے نہیں پتا ڈسک کیا ہے, کمپیوٹر کیا ہے, اس کے باوجود اس کا کام چل رہا ہے. ایک آدمی کو بالکل نہیں پتا کہ ایٹم کیا ہوتا ہے, ایٹم بم کیا ہوتا ہے, اس کے باوجود کہیں وہ پھٹے گا تو اس انسان کو نقصان پہنچے گا. الغرض اس کو بڑھاتے چلے جائیے, یہ سارے کا سارا علم تھنگز کا ہے, فیکٹس کا علم نہیں ہے, ٹروتھس کا علم نہیں. اور اس میں ایک آدمی جسے علم ہے ایٹم بم پھٹ جانے پہ کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ ایک آدمی کو علم نہیں ہے کہ یہ چیز ہے تو پھٹ جانے پہ اس نے بھی مر جانا ہے. اور اس کے برعکس جو سچائیوں کا علم ہے, اگر وہ لوگوں کو نہ ہو تو وہ آدمی چاہے شہری ہو چاہے دیہاتی ہو اور چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے وہ جاہل ہو، اگر سچائیوں کا علم اسے نہیں ہے تو وہ یقیناً مارا جائے گا. اس موقع پہ وہی آدمی سچا ہے جس انسان کو سچائیوں کا علم ہے. سچائی کا علم یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. سچائی کا علم یہ ہے کہ میرا پیسہ میرے لیے حلال ہے اور دوسرے کا پیسہ میرے لیے حرام ہے. سچائی کا علم یہ ہے کہ مجھے اللہ نے پابند کیا ہے اس بات کا کہ میں لوگوں کی عزتوں سے نہ کھیلوں. یہ سب سچائیاں ہیں، فیکٹس ہیں. اور اگر کسی دیہاتی کو بھی نہیں نہ پتا یہ فیکٹس اور یہ سچائیاں تو اپنی زندگی برباد کر لے گا. وہ دوسروں کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگتا ہے اور وہ دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا ہے اور وہ قیامت کا انکار کرتا ہے. تو بھلا بتاؤ، وہ جتنا بھی جاہل آدمی ہے یا جتنا بھی پڑھا لکھا ہے، اللہ کے سامنے جب پہنچے گا تو وہاں تو مطالبہ یہ ہوگا کہ تم بتاؤ تم نے قیامت کا انکار کیوں کیا تھا، یہ ظلم کیوں دنیا میں مچا رکھا تھا. اس لیے کافر اشیاء کا علم جتنا بھی جانے، وہ ٹروتھس کے علم سے بے خبر ہے، وہ سچائیوں کے علم سے بے خبر ہے. اسے پتا نہیں کہ اللہ کی وحدانیت، توحید خدا کی اس کائنات کی کتنی بڑی سچائی ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کتنی بڑی سچائی ہے. اسے معلوم نہیں کہ قیامت میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے اور یہ کتنی بڑی سچائی ہے. اور اسے معلوم نہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز اس دنیا میں کرنا اور انسانی معاشرے میں اپنا پیسہ دوسرے کا پیسہ، اپنی جائیداد دوسرے کی جائیداد، اس میں فرق رکھنا یہ کتنی بڑی سچائی ہے. اگر اسے پتا نہیں ہے تو یہ مردہ ہے جو دوسرے کے پیسے پہ قبضہ کر لیتا ہے، دوسرے کی زمین مار لیتا ہے، دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا ہے. اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ مجھے مر کے کسی کو جواب ہی نہیں دینا، اسے اس سچائی کی خبر ہی نہیں، تو یہ مردہ ہے. اللہ نے کہا انا نحن نحیی الموتا، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اس قرآن کے ذریعے سے، اس نصیحت کے ذریعے سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے ہم ان مردوں کو زندگی دیتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو آئے ہیں کفر سے نکل کے اسلام میں، اللہ تعالی نے انہیں ایک نئی زندگی دی تھی. قرآن نے اسی لیے کہا ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ دوسری طرح انگلش میں کریں تو اللہ نے کہا وی ول گیو نیو لائف ٹو دا ڈیڈ، ہم میت کو زندہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں. آگے چلیے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور اللہ نے فرمایا ہم لکھتے ہیں مَا قَدَّمُوا، جو آگے بھیج چکے، وَآثَارَهُمْ، اور جو نشان ان کے پیچھے رہے ہم انہیں لکھتے ہیں. آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا کمال کا ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ کا تو سارا ہی کلام کمال کا ہے، مگر اس کمال کا کیا کہنا. اللہ نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو لکھ لیتے ہیں. انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت، اور وہ قیامت کے دن جان لے گا انسان جو کچھ اس نے ہمارے پاس بھیجا ہے، واخرت، جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا. دوسری جگہ فرمایا ینبأ الانسان یومئذ، اور ہم اس دن لوگوں کو بتا دیں گے بما قدما، تم نے ہمارے پاس کیا بھیجا تھا، وآخر، اور جو کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے تھے. تیسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور آدمی سوچ لے کہ اس نے آئندہ کی زندگی کے لیے، کل کے لیے میرے پاس کیا بھیجا. اللہ نے کہا ہم ان چیزوں کو لکھتے ہیں، جو کچھ بھی لوگ چھوڑ کے آتے ہیں اور جو کچھ بھی لوگ ہمارے پاس بھیجتے ہیں، یہ سب چیزیں لکھی گئی ہیں. آثار کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. اور عرب اصل میں کرتے کیا تھے کہ اونٹ کے تلوے پہ نشان لگا دیتے تھے تاکہ اگر کہیں اونٹ کھو جائے تو اس کے تلوے کو دیکھ کر پتہ چلایا جا سکے کہ یہ اونٹ گیا کہاں. اور اس عمل کو وہ کہتے تھے کہ اثرت البعیر، میں نے بعیر یعنی اونٹ کو اس کے تلوے پر، اثر تو اس کے تلوے پر نشان لگا دیا. اور لوہے سے جو نشان لگایا جاتا تھا، جس لوہے کو، اسے کہتے تھے مئسرہ. مئسرہ کا مطلب وہ جو نشان کو لگا دے، نشان کو پختہ کر دے. اثر السیف، تلوار کا جوہر، وہ نشان ہوتا ہے نا، جو تلوار کی آب لگاتے ہیں جب اسے آگ دیتے ہیں جو چمک ہوتی ہے اس کی وہ نشان ہوتا ہے کہ اس کی کاٹ کتنی شدید ہوگی. اس لیے کہتے تھے سیف ماسور، جوہردار تلوار، جو تلوار سر اڑا کر رکھ دے. تو اثر الشیء کا مطلب ہوا کہ کسی چیز کا حاصل ہونا، وہ نشان جو اصل چیز کے وجود پر دلیل بنے، وہ نشان جو چیز کے اصل وجود پر دلیل بنے. پھر ہوتے ہوتے یہی لفظ پاؤں کے نشانات کے لیے استعمال ہونے لگا. اللہ تعالی نے بادلوں کو بھی فرمایا ہے کہ یہ آثار ہیں، کس چیز کے آثار ہیں؟ ان کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ بارش برسے گی. اللہ نے فرمایا فنظروا الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کا اثر دیکھو لوگو. اثر کیا ہوا؟ وہ چیز جو دلیل ہو اس کی کہ اس کی اصل کچھ ہے، پاؤں کو دیکھ کر اثر، انسان کے پاؤں کا دیکھ کر وہ نشان، نقش راہ قدم کا وہ اثر ہے کہ یہاں سے کوئی ابھی گزرا ہے، کوئی انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہم علی آثارہم یحرعون، اور یہ اندھے ہو کہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر دوڑتے چلے جاتے ہیں، جیسے انہوں نے شرک کیا یہ بھی شرک کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ جلدی تشریف لے آئے، کیا بات ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا عجلت الیک ربی لترضا، اللہ آپ نے فرعون سے نجات دی، میں جلدی سے بھاگا بھاگا حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھ سے خوش ہوں. آپ مجھ سے پہلے بھی خوش ہیں، مزید خوشی کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ فرعون کے ظلم سے نجات ہوئی. اور قوم کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم اولائی علی اثری، اللہ وہ میرے طریقے پہ ہیں، میرے نقش قدم پر ہیں، یعنی جس توحید پر انہیں چھوڑ کے آیا تھا اللہ اس توحید پہ ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. تو اس لیے آثار کہتے ہیں اس چیز کو، اور اللہ تعالی نے آثار کے متعلق، اس نشان کے متعلق فرمایا کہ دیکھو کچھ نشانات ہیں، ما قدموا، جو تم نے ہمارے پاس بھیج دیے ہیں، کچھ چیزیں، کچھ اعمال ایسے ہیں، وہ آثار ہوں، اور جو آثار ہیں پیچھے رہ گئے ہیں. اس لیے جو اعمال تم نے ہمارے پاس بھیجے لوگوں نے، اور جو لوگ پیچھے چھوڑ آئے ہیں، افیکٹس دے لیو بیہائنڈ، وہ آثار جو پیچھے رہ گئے ہیں، ہر چیز کو ہم لکھ لیتے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ دنیا میں جو کام تم کرو گے اللہ کی میزان عدل پر وہ تولا جائے گا. دنیا کی زندگی ایسے نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی اچھا یا برا کام اس کائنات میں کرتا ہے اللہ ان اعمال کو لکھ لیتا ہے. اور یہ لکھت پڑھت اللہ کے ہاں تین طرح پر ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا اثر، افیکٹ ثابت ہو جائے. مثلا انسان نے کسی جگہ پر قدم رکھا تو قیامت میں وہ زمین خود گواہی دے اور اس انسان کا قدم ابھرتا چلا آئے. فرض کر لیجئے کہ دنیا کی عمر فرض کر لیجئے 100 سال ہے، تو پہلے سال کے قدم ابھرے زمین سے کہ اللہ یہ انسان مجھ پر چلے تھے، یہ ان کے آثار ہیں، یہ ان کے نقش قدم ہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ بتائے کہ اچھا یہ تم جا رہے تھے فلاں کو قتل کرنے کے لیے، اور تم چلے تھے نماز کے لیے، اچھے اور برے نقوش سب کے سب ابھرتے چلے جائیں. پھر دوسرے سال کی باری آئے، حتیٰ کہ 7ویں سال کی باری آ جائے، اور ممکن ہے اس کے 60ویں 70ویں سال میں ہمارے آپ کے نقش قدم نکل آئیں، اور وہ زمین گواہی دے کہ اللہ یہ ہیں اس آدمی کے نقش اور اس کے نقوش، یہ اس کے ہاتھ کا نقش ہے، یہ اس کے پاؤں کا نقش ہے، یہاں پر پہنچ گئے اللہ، اس کی جبین، اس کی پیشانی تیرے حضور میں چھپ گئی تھی، میں مسجد کی زمین ہوں اور خدایا میں گواہی دیتی ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ اللہ میں مسجد کی زمین ہوں اور یہاں پر اس طرح پولیس اور فوج والے مجھ میں گھس آئے تھے اور تیرے گھر کی بے حرمتی کی تھی، خدا بندہ میں اس کی گواہ ہوں. یہ سب کچھ اللہ نے فرما دیا کہ لوگو جو کچھ بھی بھیجتے ہو نکتب ما قدموں، جو ہمارے پاس اعمال ہیں وہ لکھ لیتے ہیں ہم، اور آثارہم، اور جو اثر ہیں ان کے اثرات ہیں جو پیچھے رہ گئے وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی ما قدموں و آثارہم. دوسری تفسیر اس کی یہ کی ہے مفسرین نے کہ ہم لکھ لیتے ہیں ما قدموا، جو کچھ کے لوگوں نے اپنے اعمال بھیجے ہیں، اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں تو آثار گواہی کی بجائے لکھ لینا، مطلب یہ ہے کہ ہمارے گواہ گواہی دیں گے اور اللہ کے گواہوں میں فرشتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو کچھ آدمی نے بھیجا ہے، نیکی یا برا یا اچھا، جو کچھ بھی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فرشتوں کی گواہی دلوا دیں گے اور فرشتے بتا دیں گے کہ اللہ یہ اصل چیز ہے۔ اور تیسری چیز مفسرین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کے جتنے بھی اعمال انسان پیچھے چھوڑایا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے ہاں اعمال خود گواہی دے دیں گے کہ اللہ ہمیں چھوڑ کے آیا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ بھی آپ مراد لے لیجئے، سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ اعمال انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، نکتب ما قدمو، ہم تحریر کر لیتے ہیں جو کچھ لوگوں نے بھیجا ہے اپنی زندگی میں، وہ آثارا ہوں، اور جو وہ پیچھے چھوڑ کر چلے آئے ہیں، ہم ہر چیز اس کی تحریر کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلم کی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جس آدمی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، کان لہو اجرہا، اللہ اس انسان کو اچھا اجر دے گا، وہ اجر من عمل بہا، اور جو آدمی بھی اس کے بعد اس اچھے نشان کو قائم رکھتا رہا، اس کو بھی اللہ اجر دے گا، من بعد ہی اس آدمی کے دنیا سے گزر جانے کے بعد، من غیر این قص من اجورہم شیئا، اور اللہ پہلوں کے اجر کم نہیں کرے گا۔ ایک آدمی نے مسجد بنائی، 500 سال بعد آ کر بھی لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، تو ایک نسل تھی جس نے مسجد بنائی تھی، دوسری نسل اس کی حفاظت کرتی رہی، تیسری نسل بھی حفاظت کرتی رہی، حتیٰ کہ 500 سال میں 150 نسلیں گزر گئیں، لیکن یہ سب اس کی حفاظت، اس کی رکھوالی سب کچھ کر رہے ہیں نا، تاکہ یہ آثار قائم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح پہلی نسل کو اللہ نے ثواب دیا تھا اور دوسری کو اور تیسری کو، اسی طرح خدا اس موجودہ نسل کو بھی ثواب دے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ثواب اللہ پہلوں سے کچھ کم کر کے کاٹ کے ادھر سے ادھر دے دے گا، بلکہ اپنے فضل سے انہیں بھی بے حد و حساب ثواب دے گا۔ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس آدمی نے اسلام میں کوئی بری بات ایجاد کی، کَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، اس آدمی کو خود بھی گناہ ملے گا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، اور اس کے بعد جس نے اس گناہ کو کیا، سب کا عذاب اس پر آئے گا جس نے پہلے دن سے اس گناہ کو شروع کیا تھا، من غیر این ینقص من اوزارہم شیئا، بغیر اس کے کہ پہلوں کے عذاب میں، پہلوں کے گناہ میں کوئی کمی آئے۔ اور اس حدیث پر مزید وہ روایت روشنی ڈالتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے ناجائز قتل ہوتے رہیں گے، ان قتل ہونے والوں کے لیے، یعنی جو قاتل ہے اس کے گناہوں کے لیے، اس کا تو گناہ ہو گئی ہوگا، ایک گناہ اس پر بھی آئے گا، آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے پہ، جس نے اس کائنات میں قتل کی ابتدا کی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جو کچھ بھی کام کرتا ہے، اچھے یا برے، وہ اپنے لیے کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس چھوڑے ہوئے چیزوں پر انسانوں کے اعمال وہاں پر دیکھے جائیں گے، اور انسانوں کو اپنے بعد جو کچھ چیزیں وہ چھوڑ کر آئے ہیں، اس کے مطابق ان کو اجر یا عذاب دونوں ملیں۔ ہم سوچیں کہ کچھ اعمال تو وہ ہیں جو ہم نے زندگی میں نیکیاں کر کے اللہ کی توفیق سے اس کو بھیج دی، وہ آثارا ہوں، اللہ نے فرمایا ان کے آثار، یہ آثار جو پیچھے نشان رہ گئے ہیں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے کتنا ان آثار کے متعلق سوچا ہے کہ ہمارے جائے پیچھے، ہمارے مرے پیچھے، اس دنیا میں ہمارے کون سے آثار باقی رہ جائیں گے جن آثار کا ثواب ہمیں پہنچے، اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم نے کچھ نشان اور ایفیکٹس چھوڑ دیے ہیں گناہ کے، اور ہم جب مر کے اللہ کے حضور پہنچیں تو یہ ایفیکٹس کی وجہ سے، ان نشانات کی وجہ سے ہم بھی اس گناہ میں پکڑے جائیں، اور لوگ ہمارے گناہ کے تیار کردہ چیزوں سے اور مہیا کردہ چیزوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اور ہم ان گناہوں کا عذاب آخرت میں بھگتتے رہیں۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم نیکی یا برائی کیا آثار چھوڑ کر اس دنیا میں جا رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان آثار کے متعلق جب پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟